مجلس مذاکرہ، راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی۔ ہمارا آج کا مذاکرہ آج نئی دہلی میں منعقد ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کے بارے میں ہے۔ اس پروگرام میں ہم سنیں گے کہ برے صغیر کے خارجہ سیکرٹریوں کی ملاقات کے بعد دو طرفہ تعلقات میں کیا پیش رفت ہوگی، دیگر یہ کہ افغان صدر اشرف غنی کی جانب سے پاکستان پر لگائے جانے والے الزامات کے پیش نظر بھارت اور پاکستان افغانستان میں اپنے مفادات کا تحفظ کس طرح کریں گے۔ اور اس موضوع پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں بھارت سے سیاسی تجزیہ کار پشپیندر کمار، جبکہ ہمیں عنقریب امید ہے کہ جوائن کریں گے پاکستان کے افغانستان میں سابق سفیر رستم شاہ محمد۔ لیکن آئیے سب سے پہلے آپ لوگوں کو ایک تازہ خبر سناتے ہیں ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کے حوالے سے، پیش کر رہے ہیں سہیل انجم۔
بھارت اور پاکستان کے سیکرٹری خارجہ یس جے شنکر اور اعزاز احمد چودھری نے منگل کے روز نئی دہلی میں دو طرفہ بات چیت کی، جس میں باہمی دلچسپی کے متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جنوری میں پٹھان کوٹ ایئر ویز پر دہشت گردانہ حملے کے نتیجے میں بات چیت مؤخر کر دیے جانے کے بعد دونوں اعلی سفارتکاروں کے مابین پہلی بار باضابطہ مذاکرات ہوئے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان وکاس سوروپ نے ایک بیان جاری کر کے کہا کہ بات چیت بہت بے تکلف اور تعمیری ماحول میں ہوئی اور دونوں فریقوں نے باہمی دلچسپی کے معاملات کو اٹھایا۔ وکاس سوروپ نے کہا،
the need for early and visible progress on the Pathankot terrorist attack investigation as well as the Mumbai case trial in Pakistan. He also brought up the listing of Jaish-e-Mohammed leader Masood Azhar in the UN 1267 sanctions committee.
وکاس سوروپ کہہ رہے تھے کہ بھارت کے خارجہ سیکرٹری نے پٹھان کوٹ دہشت گردانہ حملے کی جانچ اور پاکستان میں چل رہے ممبئی حملوں کے مقدمے میں جلد از جلد پیش رفت پر زور دیا۔ انہوں نے پٹھان کوٹ حملے کے مبینہ منصوبہ ساز مولانا مسعود اظہر کے اقوام متحدہ میں دہشت گرد کے طور پر لسٹ کیے جانے کے معاملے کو بھی اٹھایا۔ خیال ہے کہ اقوام متحدہ میں بھارت کے اس قدم کو چین نے ویٹو کر دیا تھا۔ وکاس سوروپ نے مزید کہا کہ یس جے شنکر نے پاکستان کو بتایا کہ وہ باہمی تعلقات پر دہشت گردی کے اثر انداز ہونے سے انکار نہیں کر سکتا۔ جے شنکر اور اعزاز احمد چودھری نے یہاں ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں شرکت کی۔ اس موقع کا فائدہ اٹھا کر دونوں سفارتکاروں نے باضابطہ ملاقات کی۔ اعزاز احمد چودھری نے کہا کہ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان بھارت کے ساتھ دوستانہ تعلقات کے عہد کا پابند ہے، لیکن انہوں نے اس بات پر اصرار بھی کیا کہ مسئلہ کشمیر ایک کور ایشو ہے اور اسے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی خواہشوں کے مطابق جلد از جلد حل کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس ملاقات نے باہمی تعلقات میں پیش آنے والے حالیہ واقعات پر اپنے خیالات رکھنے کا مفید موقع فراہم کیا۔ بھارت میں پاکستانی ہائی کمیشن کی جانب سے جاری ایک بیان میں بھی پاکستان کی طرف سے مسئلہ کشمیر کو حل کیے جانے کا معاملہ اٹھانے کی بات کہی گئی ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ دونوں فریقوں نے دو طرفہ جامع مذاکرات کو آگے بڑھانے پر بھی تبادلہ خیال کیا، جو کہ سر دست جمود کے شکار ہیں۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
جی، اور ہم نئی دہلی چلتے ہیں جہاں سے ہمیں پشپیندر کمار نے جوائن کیا ہے، اور کمار صاحب آپ کو خوش آمدید۔
شکریہ۔
تو یہ بتائیں کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ خاصا ٹینشن رہا ہے بھارت اور پاکستان کے بیچ حالیہ دنوں میں، اور ایک تو پٹھان کوٹ کا واقعہ ہوا، اس کے بعد ہمیں جو اطلاع ملی ہیں خاص طور پہ یہ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں، بھارت کا جو مبینہ جاسوس تھا وہ بھی، اس کے بارے میں بھی پاکستان نے بھارت کے ساتھ اپنی معلومات شیئر کی۔ یہ تمام تنازعات کے باوجود آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آج کی ملاقات دونوں جو خارجہ سیکرٹریز ہیں ان کے درمیان کیسی رہی؟
देखिए जो बातचीत हुई है उसमें एक बड़ी बात तो ये है कि एक लंबे वक्त से डेडलॉक था दोनों के बीच में, और पाकिस्तान के हाई कमीशन ने यहाँ दिल्ली के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ दिन पहले कहा कि बात सस्पेंड हो गई है। फिर अफगान मुत्तहिदा में मलिहा लोधी ने कहा कि बातचीत भारत नहीं करना चाहता है, और पाकिस्तान की तरफ से वहां के फॉरन ऑफिस के तर्जुमान ने कहा कि बातचीत जारी है। तो एक जो बड़ा कंफ्यूजन था कि पाकिस्तान की तरफ से लग रहा है कि बातचीत होगी या नहीं होगी, अलग अलग वॉइसेस थी, तो आज ये जरूर साबित हो गया कि दोनों मुल्कों के वजीर आजम के बीच में जो केमिस्ट्री है उसकी वजह से ये बातचीत हो रही है। और इस बातचीत में कोई स्ट्रक्चर्ड डायलॉग नहीं था, लेकिन आज की बातचीत में जो सबसे बड़ा खास बात है कि पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर को लेकर के सरे पेरिस जो बात कही गई है उसको लेकर के भारत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कश्मीर को इतना बड़ा इशू बना लिया गया है और ये इतना बड़ा इशू नहीं है और ये बाइलेटरल इशूज है, इसमें यूएनओ का कोई मतलब नहीं है। तो मैं मानता हूं कि जो डेडलॉक था वो खत्म हुआ है, लेकिन यहां तमाम सारे लोगों के अंदर इस किस्म का तासुर पाया जाता है कि ये बातचीत सिर्फ बातचीत के लिए चल रही है। भारत जिस तरीके से जेआईटी की टीम यहां आई थी उसके बाद उनकी ख्वाहिश थी कि शायद एनआईए को वो बुलाएंगे, पाकिस्तान उस पर खामोशी इख्तियार किए हुए है, जिस तरीके से 26-11 के लोग हैं उसके ऊपर भी कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। तो एक तरीके से ये बड़े रूटीन से सवाल है जो भारत की तरफ से उठाए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा जिस शिद्दत के साथ उठाया है, जिस मजबूती के साथ उठाया है, मुझे लगता है कि पिछले कई सालों की बातचीत में कश्मीर के मुद्दे को पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से उठाया जा रहा था उससे एक ऐसा इंप्रेशन बनने लगा था कि पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे को शायद छोड़ दिया है, लेकिन आज की बातचीत में कश्मीर मुद्दा बहुत सख्ती के साथ पाकिस्तान ने उठाया है।
और ये बताइए कि भारत का जो मुतालबा है मौलाना मसूद अजहर के मुतालिक, इस सिलसिले में हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान का कोई रद्द अमल सामने आया?
देखिए मैं फिर वही कहूंगा कि जैश मोहम्मद के जो चीफ हैं उनके बारे में भारत लगातार एक जिसको कहते हैं कि अपनी बात कह जरूर रहा है, लेकिन अभी जो सबसे बड़ी बात है कि जैश मोहम्मद के सिलसिले में भारत पाकिस्तान जाना चाहता था, पठानकोट के सिलसिले में भारत का कहना है कि जैश मोहम्मद के चीफ और उनका तंजीम उसमें शामिल है, लेकिन पाकिस्तान ने अभी भी जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जिसके बारे में कहा जा रहा था कि पाकिस्तान जाएगा उसके बारे में कोई बात नहीं कही गई है। इसलिए भारत को सरप्राइज लगता है कि सिर्फ जैश मोहम्मद की बात को कह देना तो अपनी जगह है, लेकिन उसमें जिस तरीके से भारत ने जेआईटी को बुलाया था उसी तरीके से एनआईए को नहीं बुलाया है, तो भारत में थोड़ी इसको लेके मायूसी जरूर है।
अच्छा जी, हम अनकरीब पाकिस्तान से भी एक साबिक सिफारतकार को लेंगे, लेकिन आप भी जानते हैं पुष्पेंद्र कुमार के पिछले दिनों और बल्कि कल ही की बात है कि अफगान सदर अशरफ गनी ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया कि हक्कानी नेटवर्क के अड्डे अभी पाकिस्तान में मौजूद हैं और वो अफगान तखरीबकारी में मुलव्वस हैं। ये बताइए कि ये मामला जो है ये भी इस कॉन्फ्रेंस में सामने आया?
देखिए जहां तक कॉन्फ्रेंस की बात है उसमें जरूर ये सामने आया, लेकिन आज जो सबसे बड़ी बात, क्योंकि 3 बजे भारतीय वक्त के हिसाब से ये हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस शुरू हुई थी, और सुबह सुबह जब भारत में पाकिस्तान का डेलीगेशन आया था तो कोई 10 बजे उतरने के बाद ये कोई 1 घंटा चली भारत के फॉरेन सेक्रेटरी और पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी के बारे में। लिहाजा सारा का सारा आज हिंदुस्तान में फोकस हिंदुस्तान और भारत के पाकिस्तान के जो फॉरेन सेक्रेटरी थे उसके ऊपर फोकस रही है। जहां तक अफगानिस्तान की बात है वो हार्ट ऑफ एशिया का जो मीटिंग चल रही है हैदराबाद हाउस में उसमें जरूर भारत को इस बात को लेकर के एक तरीके से एक्साइटमेंट है कि अफगानिस्तान ने सीधे तौर पे पाकिस्तान को जो है जिम्मेदार ठहराया है।
अच्छा जी, आप हमारे साथ रहें, इस वक्त हम चलते हैं पाकिस्तान जहां से हमें अफगानिस्तान में साबिक सिफारतकार अयाज वजीर ने ज्वाइन किया है। और अयाज साहब आपको भी खुश आमदेद।
मेहरबानी।
तो बुनियादी तौर पे आपसे जो सवाल है वो आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान ने काफ़ी कशीदगी के बाद अब अपने रابطے बेहतर किए हैं, खारजा सेक्रेटरीज़ के दरमियान मुलाकात भी हुई है, लेकिन अनकरीब और मुमकिन है कि कल तक अफ़गानिस्तान के हवाले से बातचीत हो। आप भी जानते हैं कि कल अफगान सदर ने अशरफ गनी ने पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया कि हकानी नेटवर्क को वहाँ जगह दी जा रही है, उनके अड्डे मौजूद हैं। ये बताइए कि ये किस हद तक प्रेशर बना रहा है पाकिस्तान पर इस मीटिंग के दौरान?
देखिए प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर कितना बनेगा ये तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है। हक्कानी नेटवर्क तो कब से ये बातें हो रही है, आपके अमेरिका से भी ये प्रेशर बढ़ता रहा। अब अशरफ गनी साहब को अपने मुल्क के अंदर जो प्रेशर है कि उसने पाकिस्तान आके यहाँ पे जो दोस्ती का हाथ बढ़ाया, फिर उसके बाद उससे जो उनके मुखालिफिन हैं उसके ऊपर ये प्रेशर डालते हैं कि आपने इतना कुछ किया फिर भी नहीं हुआ। तो अब अब्दुल्ला साहब भी 2 और 3 मई को पाकिस्तान आने से उसका प्रोग्राम तय हुआ था लेकिन काबुल धमाके के बाद उन्होंने अपना दौरा मनसूख कर लिया
जी।
तो ये एक और मजीद प्रेशर था अशरफ गनी साहब के ऊपर कि आपकी पॉलिसी नाकाम थी इसलिए मैं वहां नहीं जा रहा हूं कि मैं भी आपकी तरह अपने दोस्तों में कमजोर ना हो जाऊं, अपने सपोर्टर में मैं अपनी सपोर्ट खो ना बैठूं। तो उनका मैं समझता हूं ज्यादातर अपना अंदरूनी प्रेशर है जिससे वो निकलना चाहते हैं पाकिस्तान के। हाँ तो हक्कानी नेटवर्क या हक्कानी नेटवर्क का तालिबान के अंदर जो मनसब है वो नंबर 2 है मुल्ला मंसूर का, वो तो बहुत पहले से था। तो फिर उसके साथ बातचीत करने की बातें क्यों कर रहे थे या ये क्वाड्रिलेटरल कमेटी क्यों बनाई थी, वो भी तो मकसद यही था कि इनको बुला के इनसे बातचीत की जाए। लेकिन चूंकि काबुल का इंसिडेंट हुआ वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट, बहुत ही ज्यादा लोग उसमें शहीद हुए और जख्मी हो गए, तो अंदरूनी इंतहाई ज्यादा मैं समझता हूँ उनके ऊपर प्रेशर था। और वो उन्होंने कह दिया अभी इस मौके पे कि दिल्ली में कॉन्फ्रेंस हो रही है हिंदुस्तान के अंदर हार्ट ऑफ एशिया।
अच्छा अया साहब, आपके इल्म में है कि कतर में जो अफगान नेगोशिएटर्स हैं तालिबान के हवाले से वो भी अभी पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं, आप क्या देखते हैं कि इस विजिट का क्या नतीजा निकलेगा?
देखिए जब ये क्वाड्रिलेटरल कमीशन बनाई गई तो चारों मुल्कों का ये मुत्तफिका इरादा था कि हम में से हर एक इंडिविजुअल कंट्री कोशिश भी करेगी कि अफगान तालिबान के ऊपर जिन जिन का असर हो जो इनको ल्योर कर सके कि वो इधर आ जाए बातचीत करने के लिए तो वो करें। कोई मुश्तरक ठीक है, पाकिस्तान का जरा शायद उस लिहाज से ज्यादा ऐसा लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन चारों मुश्तरक ये कोशिश कर रही थी। अब ये लोग तो इधर आ गए तो पाकिस्तान वो जो प्लस पॉइंट है पाकिस्तान का वो अभी ये है कि ये लोग तो आ गए जिनके ऊपर या जिनके साथ मेरी दोस्ती है या जो मेरी बात सुनते हैं, अब आप लोग भी अपना असर और रसूख इस्तेमाल कर ले, आप आइए कम से कम अफगान हुकूमत इनसे बात शुरू कर ले, इनके साथ बातचीत के जरिए अपने मसले हल कर ले। तो आई वुड से दिस इज ए पॉजिटिव स्टेप फ्रॉम पाकिस्तान साइड डिस्पाइट द फैक्ट के अफगान प्रेसिडेंट साहब ने बहुत सख्त बयान दिया था, ऐसा बयान हालांकि दोनों मुल्कों ने आपस में तय किया था कि एक दूसरे को अगर शिकायत हो भी तो वो पब्लिक में नहीं लाएंगे, वो आपस में एक दूसरे को कहेंगे ताकि ये ताल्लुकात बेहतरी की तरफ चले जाए। लेकिन जैसे मैंने कहा आसिफ गनी साहब अंदरूनी प्रेशर के अंदर इतने आए हैं कि उनका बाकी रास्ता बंद हो।
ये सवाल मैं करना चाहूंगी पुष्पेंद्र कुमार से। पुष्पेंद्र कुमार ये बताइए, एक तासुर मिलता है कि अशरफ गनी कभी कभी, और हमें तो मालूम है कि हामिद कारज़ाई कभी कभी भारत की तरफ मायल होते थे, अब्दुल्ला के बारे में भी ये कहा जाता है कि वो भारत के ज़्यादा करीब रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं? अशरफ गनी ने ये जो बयान कल दिया किसी हद तक भारत के प्रेशर में आकर दिया?
मैं ये मानता हूँ कि चाहे करजई साहब हों या धनी साहब हों या अब्दुल्ला हों, इनका भारत के साथ में रिश्ते को लेकर मैं ये कहूँ कि ये सब लोग यहीं पढ़े हैं, यहीं से गए हैं, तो उसका एक बड़ा असर उनके साथ है और वो हिंदुस्तान के उस पूरे माशरे को समझते हैं। लेकिन मैं ये नहीं मानता कि भारत के दबाव में धनी साहब ने यह बयान दिया होगा, क्योंकि भारत लगातार हक्कानी नेटवर्क के बारे में कहता रहा है, अफगानिस्तान में या हेरात में जब भी हमला हुआ है तब भी यही कहा गया है। उसके अलावा अमेरिका के यहाँ लोगों ने जो बात कही है वो भी यहाँ के अखबारों में छपी है कि जो हक्कानी नेटवर्क है उस पर पाकिस्तान जो है बड़ा खामोश है और उस पर बड़ा कोल्ड उसका रुख है, तो ये गुड तालिबान और बैड तालिबान और गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट की बात को अक्सर कहा है, लेकिन मैं ये भारत में ये नहीं माना जा रहा कि ये जो बयान उनका आया है ये भारत के दबाव में है। वो ये मानते जरूर हैं कि ये पूरा अफगानिस्तान जो है वो भी उस हक्कानी नेटवर्क की वजह से, जिसके बारे में कहा जाता है, ये माना जाता है कि पाकिस्तान उसके पीछे खड़ा है, लिहाजा हक्कानी को लेकर के और इस बयान को लेकर के अफगानिस्तान के अपने मामलात हैं और वो शायद हक्कानी ग्रुप के बारे में जो उसने कहा है वो ये मानता है कि उसकी वजह से उसके मुल्क में जो नुकसान हो रहा है उसके पीछे पाकिस्तान है।
आप दोनों हजरात हमारे साथ रहें। मैं आप लोगों को याद दिलाऊं कि आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मुज़ाकर सुन रहे हैं और हम बात कर रहे हैं आज नई दिल्ली में मुनक़िद हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस के बारे में। इस वक्त हमें हमारे साथ हैं अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के साबिक सिफारतकार अयाज वज़ीर, जबकि नई दिल्ली से है सीनियर सहाफ़ी और सियासी तज्ज़ियाकार पुष्पेंद्र कुमार। बाज़ लोगों ने हमें कॉल भी किया है, हम आप लोगों की कॉलें ले सकते हैं। हमारे मुफ्त कॉल करने का नंबर है 0800-77789-0800-77789। इस वक्त एक ब्रेक लेते हैं।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हों अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urduvoa.com पर। अमरीका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बाकार सहाफ़ियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। इस पते को याद रखिए www.urduvoa.com।
जी, और कॉलर्स की तरफ चलते हैं। पेशावर से हमें कॉल किया है नज़ीर ने। जी जनाब, कहिए।
सलाम अलैकुम जी।
वालेकुम सलाम।
ये मेरे दो नुकात है जरा। एक तो ये कि अफगानिस्तान जो है वो तो बिल्कुल इंडिया की जबान बोल रहा है। इंडिया हमारा दुश्मन है, उन्होंने जो है ना कितने सवाल मोर्चे यहाँ पे बनाए हुए हैं पाकिस्तान की बॉर्डर के ऊपर, और हमारे जो दुश्मन है, हमारे जो गद्दार हैं, वो तो उन्होंने मेहमान किया हुआ है वहाँ, अपने साथ बिठाया हुआ है। दूसरी बात ये कि इंडिया तो अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी ये जो मोदी साहब ने अपने खुद ही इकरार किया कि बांग्लादेश को खत्म करने में जो है ना हमने मक्की बानी का इमदाद किया, यानी उनके साथ दहशत गर्दी की, तो उनके ऊपर आपने कभी प्रोग्राम नहीं बनाया कि कभी उसके ऊपर भी प्रोग्राम हो जाए।
जी जी, हम इसीलिए भारत का भी नुक्ता नजर ले रहे हैं। आपके कॉल करने का शुक्रिया। हमें कॉल आई है स्वाबी से, गुलाम फारूक कुछ कहना चाह रहे हैं।
गुलाम फारूक
जी,
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
मैं गुलाम फारूक बोल रहा हूँ स्वाबी से।
जी जी,
इस तरह है ना कि ये जो अशरफ गनी साहब है ना, ये तो बेसरोपा और बे अख्तियार सा वो है, इलेक्शन जीत कर भी अफगानिस्तान में अब्दुल्ला अब्दुल्ला उसके ऊपर बैठ गया, तो खुद इख्तियार तो इसमें है नहीं। सारा इंडिया और अमेरिका की जबान बोलता है और हमेशा पाकिस्तान पर ही ब्लेम लगाता है।
अच्छा, यही कहना चाहेंगे आप? शुक्रिया। हमें बलूचिस्तान से कॉल आई है अब्बास की। जी बलूचिस्तान से अब्बास जी, कहिए। वालेकुम सलाम। जी जी कहिए, अगर कुछ कहना चाहते हैं जल्दी से कहिए क्योंकि हमारे पास वक्त कम होता है। अच्छा, और हमें जी जी, और हमें कॉल किया है सखर से सिकंदर बलोच ने। जी जनाब कहिए। वालेकुम सलाम।
जी भाई जान, मेरे दो अल्फाज हैं कि एक तो अफगानिस्तान बिल्कुल इंडिया की तरफ से ऐसे समझो जैसे इंडिया ही हमारे साथ बात कर रहा है। यह तो नहीं कि पाकिस्तान हुकूमत हक्कानी नेटवर्क है या कोई नेटवर्क है उसके पीछे पाकिस्तानी हुकूमत का हाथ है, ये बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान ये नहीं चाहता कि खून खराब हो। देखो इधर उधर बम धमाके होते हैं तो इसमें हुकूमत का कोई कसूर नहीं होता। अफगानिस्तान को चाहिए कि पाकिस्तान के साथ मुलाकात करे। बिल्कुल वहाँ तालिबान है, उसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है। उसका اگر وہ مذاکرات افغانستان کے ساتھ نہیں کرتا تو اس میں پاکستان کا تو کچھ نہیں ہے کہ پاکستان ان کو آگے.
اچھا شکریہ. اور ہمیں کال کیا ہے لنڈی کوٹل سے متین سلیمانی نے.
السلام علیکم میڈم, میں مہمان آزاد تھی, صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, ایک آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں.
جی جی.
آپ ایک ایسا پروگرام منظم کری راک انوالومنٹ ان افغانستان, پھر ایک پاکستانی شہری کی حیثیت سے آپ کو دوست نے سالڈ پروف دیں گے.
اچھا.
انڈیا کس طرح فاتح بلتستان کراچی میں مداخلت کر رہا ہے.
اچھا.
ہم آپ کو باتوں باتوں میں سالڈ پروف دیں گے. دوسری بات,
جی
دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا کے موجودہ وزیر اعظم کو نے پاکستان کے حوالہ کیا جانا چاہیے.
اچھا.
کیونکہ انہوں نے ہماری ملک کو دو ٹکڑی کر دیا ہے.
اچھا شکریہ, آپ کی بات ہم نے سن لی. اور
مقامی قانون کے مطابق نہیں ہے.
اچھا.
ہمارے وطن عزیز نے مداہرت کی ہے, بلکہ ہماری
بالکل ہم یہ سوال کرتے ہیں, ابھی ہم کرتے ہیں, ہمارے ساتھ بھارت سے بھی ہیں نمائندہ, ان سے ہم یہ سوال کرتے ہیں.
اگر امریکہ بھی سی ہونا ہماری
ہڈی کو. اچھا بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. ہمیں کال کیا ہے سوات سے ممتاز نے.
جی السلام علیکم. جی
وعلیکم السلام.
جی اشرف غنی صاحب, یہ کابل کے بارے میں جو میں بات کر رہا ہوں, اشرف غنی صاحب نے پاکستان پر جو الزام لگاتے ہیں, یہ الزام الاتول لگاتے ہیں. جی
اچھا.
جی یہ اس کے وس کا بات نہیں ہے, یہ جو پاکستان پہ الزام لگاتے ہیں اس کے اپنے گھر میں خود نہیں بناتے, وہ دوسرے کے اوپر الزام لگاتے ہیں. جی
اچھا جی شکریہ. اور ہمیں کال کیا ہے عبد الغفار نے سندھ سے.
ہلو.
جی 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 کہیے.
جی باجی, یہ جو ہے نا یہ اصل پروپیگنڈہ ہندوستان کی ہے, جہاں پہ افغانستان میں اور بلوچستان میں کراچی میں جو لڑائیاں ہوتی ہیں رائے وغیرہ جو ہے نا وہ سارے ملک ہوتے ہیں اور الزامات پاکستان کے اوپر ڈال دیتے ہیں.
اچھا بہت شکریہ. ابھی ہم موقع دیتے ہیں ہمارے سیاسی تجزیہ کار پشپندر کمار کو. کمار صاحب, یا تو صحیح ہے یا تو غلط ہے, لیکن تاثر تو یہ ہے, اور یہ تو آپ مانیں گے کہ بھارت کے بڑے مفادات ہیں افغانستان میں. اس حوالے سے بتائیے, پاکستان نے بھی ابھی رو جس طرح سے ملوث ہے, اور سرکار نے اس کا ثبوت جو ہے وہ بھارت کو دیا ہے, آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ کس حد تک جو ہے وہ رو مداخلت کر رہا ہے افغانستان میں؟
دیکھیے, بھارت کی مداخلت پاکستان میں کہاں کہاں ہے, بلوچستان میں ہے یا سندھ میں ہے یا خیبر پختونخوا میں ہے, یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کی حکومت کو بہتر پتا ہوگا. لیکن ایک تربیہ کار کی حیثیت میں یہ ضرور کہوں گا کہ پچھلے 60-65 سالوں میں جب سے دونوں ملک الگ ہوئے ہیں, جو الگ الگ ملک بنے ہیں, تب سے پاکستان نے کتنے رو کے ایجنٹ پکڑ کے بھارت کو دیے ہیں. میں بار بار میرا اس پہ موقف یہ رہا ہے کہ اگر بھارت کے جو بھی لوگ, چاہے رو کے لوگ ہوں, آئی ٹی کے ہوں, ملٹری انٹیلیجنس کے ہوں, اور وہ وہاں توڑ پھوڑ کر رہے ہوں, وہاں حالات خراب کر رہے ہوں, تو پاکستان کو یہ پورا حق ہے کہ ان کو پکڑے, ان کو بے نقاب کرے اور بین الاقوامی قوم کے سامنے سب کو کھڑا کرے. لیکن سوال یہ ہے کہ جس بھوشن کو ابھی آپ لوگوں نے پکڑا ہے, پاکستان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ وہ رو کا ایجنٹ ہے, لیکن بھارت نے اس آدمی کے بارے میں کہا ہے کہ وہ ہمارا سٹیزن ہے, ہمیں کونسلر ایکسس دیجیے. اب سوال یہ ہے کہ کسی کو آپ نے پکڑا اور آپ ہی نے اس کو رو کا بتایا, اور اس کے بعد میں آپ یہ کہیں کہ ہم نے پروف دیے ہیں. میں کہتا ہوں کہ بھارت سرکار کا یہ موقف سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا سٹیزن ہے, ہم اس سے کونسلر ایکسس کرتے ہیں, اس کے بعد وہ آدمی تو آپ ہی کے پاس ہے. اس کے برخلاف بھارت کے اندر جتنے بھی معاملات ہیں, چاہے وہ آئی ایس آئی کو لے کر کے کہے جاتے ہوں, چاہے وہ 26/11 کو لے کے کہے جاتے ہوں, بھارت میں یہ ضرور لوگ مانتے ہیں کہ ان تمام ساری چیزوں کے پیچھے پاکستان کا سیدھا ہاتھ ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ پٹھان کوٹ کے معاملے کو لے کر کے پاکستان نے کچھ چیزیں احساس کی اور ایکسپٹ بھی کیا. سب جانتے ہیں 26/11 کو لے کر کے جس طریقے سے حافظ سعید کے اوپر امریکہ نے ایک انعام رکھا ہے, تو بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ الزام کراچی سے بات نہیں بنے گی. جہاں تک ہندوستان پاکستان کے اوپر الزام کی بات ہے, وہ ہمارے اوپر لگا سکتے ہیں اور بھارت پاکستان کے اوپر لگا سکتا ہے, لیکن مسئلے کا حل یہ ہے کہ اگر پیشاور کے اندر اسکول کے اندر بچوں کو مار دیا جاتا ہے تو فوری طور پہ کہا جاتا ہے اس میں رو کا ہاتھ ہے, لیکن پھر پاکستان کی طرف سے کہا جاتا ہے اس میں अफगानिस्तान की तरफ से कुछ हुआ है। तो मेरा कहना यह है कि अगर पाकिस्तान को लगता है कि भारत इतना ज्यादा पाकिस्तान के अंदर मुलव्वज़ है तो उन लोगों को पकड़ के दुनिया के सामने बेनकाब करना चाहिए और भारत की भी इस बात को पोल खोलनी चाहिए कि भारत जो कहता है वो करता नहीं है और जो करता है उसे छुपाता है। तो मैं इस मामले में मेरा अपना जाती तौर पर मानना यह है कि इसमें सरकारों की जो इल्जाम तराशी होती है उससे कोई हल निकलने वाला नहीं है, लेकिन अगर ये लोग पकड़े जाते हैं इनके बारे में बात होती है तो इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने उनको एक्सपोज करना चाहिए।
अच्छा, बड़ी अच्छी बात की आपने। अयाज साहब, अगर आप तबसरा करना चाहें, लेकिन साथ साथ मेरा एक सवाल है आपसे। आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक मुस्तहकम अफ़गानिस्तान हो, और आप ख़ुद अफ़गानिस्तान जाते रहे हैं ताकि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के सरबराहान के दरमियान क़ुर्बत लाई जाए। इस हवाले से बताइए कि पाकिस्तान ये कदम क्यों नहीं उठाता कि हक्कानी नेटवर्क की वहाँ से छुट्टी करा देता ताकि वो अपने मुल्क में जाकर जो भी मर्ज़ी आए वो वहाँ जाकर करें।
देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, पाकिस्तान को करना चाहिए, लेकिन साथ साथ अगर हम अफगानिस्तान से भी देख ले, देखें मसला तो उनका है। अगर अफगान हुकूमत, यूनिटी हुकूमत, आसिफ गनी साहब और अब्दुल्ला अब्दुल्ला साहब की जो धड़े हैं वो बिल्कुल एक होते तो तालिबान शायद इतनी सख्ती ना करते जितनी ये कर रहे हैं। फिर वो भी समझते कि दोनों हमारे मुखालिफ हैं, या एक कभी जो बात करता है तो दूसरा उसकी कमी करता है। अगर आई मीन दे आर नॉट ऑन द सेम पेज, पहले कमजोरी तो ये है।
अच्छा,
दूसरी बात हम पाकिस्तान की तरफ से देख लेते हैं कि अगर पाकिस्तान इनको निकाल दे, अब ये कोई नई बात तो नहीं है कि तालिबान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात थे, उसकी हुकूमत की तस्लीम किया था, पुरानी दास्तान नहीं दोहराता, 20-25 साल की 30 साल की दोस्ती है। तो अब इनको सपोज कल छुट्टी कर देते हैं कि निकलो पाकिस्तान से, अपने मुल्क चले जाओ, तो अब रिपोर्टें आनी शुरू हो गई है कि तालिबान के साथ दूसरे मुल्कों के भी, मैं नाम अभी अवॉइड करता हूँ, नहीं लेता, दूसरे मुल्कों के भी इंडिविजुअली उनके साथ रबते हैं। तो पाकिस्तान तो हाथ धो बैठेगा, लेकिन वो लोग फिर भी इनको सपोर्ट करते रहेंगे जब तक कि उनका और अफगान हुकूमत का ये मसला बातचीत के जरिए हल ना हो जाए। तो मैं समझता हूँ ये मौका इसका नहीं है कि उनको ठोकर मार के भगाया जाए। अब इतने अरसे बर्दाश्त की है, पाकिस्तान सिंसियरली चाहता है कि उनको अफगान हुकूमत के साथ बिठा दे और ये मसला मुजाकरात से हल हो जाए।
अच्छा,
तो जब भी ये पेशरफ इसमें थोड़ी बहुत होती है तो जो लोग पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात की भलाई के मुखालिफ हैं या तालिबान और अफगान हुकूमत के करीब आने के मुखालिफ है, वो फिर बहुत ही एक्टिव हो जाते हैं, दरमियान में दराड़े पैदा कर लेते हैं, बिकॉज उनका फायदा जंग ही में है। तो ये एलिमेंट दोनों हुकूमतों को देखना होगा, सोचना होगा, तब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की दोस्ती आगे बढ़ सकती है, स्टेट टू स्टेट ताल्लुकात, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। पाकिस्तान के यहाँ भी कमजोरियां हैं, अफगानिस्तान के यहाँ भी कमजोरियां हैं, दोनों अपनी कमजोरियों को तब एड्रेस कर सकते हैं जब बुनियादी तौर पर अफगानिस्तान के अंदर थोड़ी बहुत तो कम अज कम यूनिटी हुकूमत एक पेज पे हो। आफ्टर ऑल हुकूमत है तालिबान की मुखालिफ एक चीज है, जो भी नाम दे दो, हुकूमत दे दो या जो भी दे दो, शुड बी ऑन द सेम पेज। अमरीका अलग बात करता है, अब्दुल्ला साहब अलग बात करते हैं, सफानी साहब अलग बात करते हैं, तो उनके अंदर वो हुकूमत की पुख्तगी या सियासी पुख्तगी नजर नहीं आती कि तालिबान के साथ बातचीत की रही।
अच्छा, जी जी, आप हमारे साथ रहें पुष्मेंद्र कुमार, चंद मिनट और हमारे साथ रहें। कुछ कॉलर्स हैं, मियांवाली चलते हैं जहां से मुरीद खान कुछ कहना चाहते हैं। जी जनाब, कहिए।
السلام علیکم جناب، دوست خیال ریاض کرنا چاہتا ہوں. میں عوام افغانستان کے عوام کا گلہ نہیں کرتا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں کہ جو ان کے حکمران ہیں وہ ہمیں ستیلا بھائی سمجھتے ہیں، ہم تو ان کو سگا بھائی سمجھتے ہیں. لیکن جب تک انڈیا کی وہاں ادھر فوج اور ان کے ہاتھ ہے انڈیا کا افغانستان میں، امن کبھی نہیں ہو سکتا. یہ پاکستان کی فوج کو انگیج کرنا چاہتے ہیں اور وہ انگیج کر رہے ہیں.
اچھا شکریہ. جیسے آپ نے بھارت کے تجزیہ کار کو سنا کہ اگر پاکستان کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ سامنے لائیں. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا.
اقوام متحدہ نے پاکستان کا ثبوت پیش کر دیا ہے.
بہت شکریہ. مردان چلتے ہیں جہاں سے علی خان کچھ کہنا چاہتے ہیں. جی جناب کہیے. علی خان مردان سے. جی علی خان نے کال کیا ہے مردان سے. ان کو میری آواز نہیں آ رہی ہے. پشپندر کمار کو اس موڑ پہ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ایاز صاحب چند منٹ اور رہیے کیونکہ ہم افغانستان کے ایک گورنر کو لانا چاہتے ہیں، اور چند منٹ کے لیے ان کی بات آپ سنیے گا اور اس پر جواب دیجیے گا. لیکن اس موڑ پہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں پشپندر کمار کا، جو سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار ہیں اور انہوں نے نئی دہلی سے ہمیں جوائن کیا تھا. بہت شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے مذاکرہ سن رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں آج نئی دہلی میں منعقد ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کے بارے میں. اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں افغانستان میں طالبان حملوں میں اضافہ ہو گیا ہے، اور اسی حوالے سے ہم افغانستان کے گورنر کو بھی سنیں گے. ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے اندر حقانی نیٹورک کے جو ہیں اڈے ہیں اور ان کے خلاف پاکستان کوئی کارروائی نہیں کر رہا. اس کے جواب میں ہم ایاز صاحب کو بھی سنیں گے. لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آئیے اسی حوالے سے آپ لوگوں کو ایک رپورٹ سناتے ہیں. پیش کر رہے ہیں ناصر محمود.
اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ افغانستان کے شہری علاقوں میں ہونے والی تشدد پر مبنی اور جنگی کارروائیوں میں بچوں اور خواتین کے ہلاک و زخمی ہونے کی شرح میں اضافہ دیکھا گیا ہے. اتوار کو افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے معاون مشن نے ایک رپورٹ میں بتایا کہ رواں سال جنوری سے مارچ تک 116 افغان بچے ہلاک اور 449 زخمی ہوئے، جو کہ گزشتہ برس اسی عرصے کے دوران ہونے والے جانی نقصان سے 25% زیادہ ہے. اس سال مارچ تک افغانستان میں مجموعی طور پر 600 افراد ہلاک اور 1343 زخمی ہوئے، اور مشن کے مطابق 2015 میں اتنے ہی وقت میں ہونے والی اموات کی نسبت یہ شرح 13% کم ہے، لیکن زخمیوں کی شرح میں 11% تک اضافے کو ظاہر کرتی ہے. رواں سال مارچ تک ہلاک ہونے والی خواتین کی تعداد 52 بتائی گئی، جبکہ 143 عورتیں زخمی بھی ہوئیں. رپورٹ میں کہا گیا کہ گو کہ زیادہ تر ہلاک و زخمی ہونے والوں کی ذمہ داری حکومت مخالف عناصر پر عائد ہوتی ہے، لیکن سرکاری فورسز کی طرف سے کی گئی کارروائیوں میں بھی جانی نقصان دیکھا گیا ہے. معاون مشن کے انسانی حقوق کے ڈائریکٹر ڈینیل بیل نے ایک بیان میں کہا کہ اگر اسکولوں، کھیلوں کے میدانوں، گھروں اور شفا خانوں کے قریب لڑائی جاری رہتی ہے اور فریقین ان علاقوں میں دھماکہ خیز مواد، خاص طور پر دیسی ساختہ بم استعمال کرتے ہیں، تو بچوں کی ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے. افغانستان میں انسانی حقوق کی ایک غیر سرکاری تنظیم کے سربراہ لال گل لال نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ یہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایسے جانی نقصان سے بچنے کے لیے اقدام پر سنجیدگی سے توجہ دے.
جو مخالفین ہے حکومت کا لڑ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو جنگ جو گروپ ہے اور وہ لڑ رہا ہے، اور زیادہ اس طرف کے جو جنگ جیان ہے وہ تو فارن کا ہے. وہ تو افغانوں کے قتل عام میں تو کوئی اس کے پرواہ نہیں ہے کہ زیادہ مر رہا ہے اور کم مر رہا ہے، وہ تو کچھ فرق نہیں پڑے گا. فرق یہ ہے کہ افغان سیکورٹی فورسز اور انٹرنیشنل سیکورٹی فورسز کیوں سے ان کے جوڑتی کیا تھا.
ان کا کہنا تھا کہ لڑائی میں شدت آنے سے زیادہ نقصان افغان شہریوں کا ہی ہوگا. یہ رپورٹ ایک ایسے وقت سامنے آئی ہے جب حال ہی میں طالبان نے تشدد پر مبنی اپنی تازہ کارروائیوں کے آغاز کا اعلان کیا ہے، اور شمالی علاقے قندوز میں انہوں نے تازہ حملہ بھی کیا جسے سیکیورٹی فورسز نے ناکام بنا دیا. تاہم اتوار کو بھی اس علاقے سے لڑائی کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں. اس کے علاوہ جنوبی صوبہ ہلمند میں بھی طالبان کی سرگرمیوں میں اضافہ دیکھا گیا، جہاں سیکیورٹی فورسز کو عسکریت پسندوں کی طرف سے شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دسمبر 2014 میں بین الاقوامی افواج اپنا لڑاکا مشن مکمل کر کے وطن واپس چلی گئی تھیں، لیکن ایک محدود تعداد میں بین الاقوامی فوجی اب بھی افغانستان میں مقامی سیکیورٹی فورسز کی تربیت اور انسداد دہشت گردی میں معاونت کے لیے موجود ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق گزشتہ برس افغانستان میں جنگی صورتحال کے باعث 3,545 شہری ہلاک اور 7,457 زخمی ہوئے تھے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
جی، ہم چلتے ہیں فرع صوبے کے گورنر آصف ننگ کی طرف، اور ننگ صاحب آپ کو خوش آمدید،
سلام پیش کرتا ہوں آپ کو۔
بہت شکریہ۔ کل آپ کے صدر نے ہیں جو اشرف غنی ہیں، انہوں نے جس طرح کا بیان دیا، اس کے پیچھے ہم اس کا پس منظر جاننا چاہتے ہیں، کیا فیصلہ کیا ہے اس وقت افغان حکومت نے؟ کیا طالبان کے ساتھ اب بات چیت بند اور فقط ان کے ساتھ لڑائی ہوگی؟ کیا سوچا جا رہا ہے وہاں پر؟
افغانستان نے پیس ڈائلاگ کا دروازہ جو ہے ان کا بند نہیں کیا، اس کا کہتے ہیں کہ یہ بھی ہوگا، لیکن جس طرح ہمارا پچھلے سالوں کا جو مذاکرات کی متقاضی تھے افغانستان، اور بہت اس پر دباؤ ڈالتا تھا، اب اس میں چینج آیا۔ دوسرا چینج جو ہے وہ یہ تھا کہ ہمیں امیدواری تھا کہ پاکستان ہمارے ساتھ خلوص دل سے یہ ریکنسلیشن اور پیس ڈائلاگ کو کامیاب کرنے میں وہ جس کی مشارکت کرے گی اور اس میں تعاون کرے گی، لیکن اب پتہ چلا کہ یہ نہیں ہو سکتا، اور افغان عوام اور افغان حکومت جو ہے، سرکار یہاں پہ مایوس ہے پاکستان کے کردار سے، اور اس کے جو کوآپریشن تھا اس سے اب مایوس ہوا۔ اور ہمارا صدر نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کو نہیں کہتے کہ آپ طالبان کو میز مذاکرے پر لائے، بس ہم یہ کہتے کہ وہ جو چار پہلو اجلاس کا جو فیصلے تھا، جو کمٹمنٹ تھا، اس پر عمل درآمد کرے۔ یہی عمدہ میرے خیال میں یہ چینج جو آیا۔
اچھا، ایاز صاحب، جانے سے پہلے اگر آپ اس کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں۔
جی ضرور، دیکھیے پاکستان نے تو جو چار فریقی کمیشن میں کمٹمنٹ کی تھی اس سے تو کڑا ہے، برابر ہی کہہ رہا ہے کہ مذاکرات ہی واحد راستہ ہے، اور اس کے لیے قطر سے یہ لوگ بھی اب آ گئے۔ جہاں تک حقانی نیٹ ورک کا کام ہے یا طالبان کا افغانستان کے اندر جنگ والا مسئلہ ہے، وہ تو پہلے سے تھا، وہ تو کوئی نئی چیز نہیں تھی۔ جب یہ کوڈرائلیٹرل کمیٹی بن رہی تھی، اس سے پہلے قندوز پہ حملہ ہوا تھا، اور اس کے دوران ابھی ہلمند اور وغیرہ، یہ جو بھی آپ کا بیان ہم نے سنا، ابھی بھی پریشر بڑھ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ مذاکرات بالکل ختم کیے جائیں یا اس کی طرف نہ دیکھا جائے۔ دوست یہ میرا کہہ رہا تھا کہ ہم نے مذاکرات کا دروازہ بند نہیں کیا، لیکن ساتھ ساتھ یہ تاثر بھی ضرور دے دیا کہ اب اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اگر ایسی بات ہے، ہم نے سنا ہے اشرف غنی صاحب کو، افغان حکومت کو، انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر مذاکرات نہ ہوئے تو پھر دھمکی سی دی تھی، تو اگر طاقت کی دھمکی دینی ہے تو ان سے بڑی طاقت افغانستان میں پڑی تھی، نیٹو تھا، امریکہ تھا۔ انہوں نے اتنے لمبے عرصے تک طالبان کو جبرن میز پہ نہیں بٹھایا، تو اب افغان حکومت اپنے لوگوں کے ساتھ کیوں لڑ رہی ہے؟ اگر وہ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، ان کے ساتھ بات کریں۔ ہاں، پاکستان سے یہ ڈیمانڈ ضرور کرتے جائے، آپ کا حق ہے کہ میرا دشمن آپ کے اندر بیٹا ہے، اس کو یا روکے یا اس کے اوپر حاوی ہو جائے کہ یہ ہمارے ساتھ صلح کر لیں۔ لیکن صلح بات چیت کرنے سے انکار کرنا یا یہ کہنا کہ ان کے خلاف ہتھیار اٹھا دے، میرا خیال ہے یہ اس سے بھی زیادہ بڑا ڈیمانڈ ہے کہ ان کو میز کے اوپر لے آئے۔ ہتھیار کون کس کے لیے اٹھاتا ہے؟ ہم نے یو این کو دیکھا ہے جو اس مقصد کے لیے بنا تھا کہ ملکوں کے درمیان تصدیق کرے گی، لیکن وہ نہ کر سکا، تو اب پاکستان پر افغانستان آپس میں ایک دوسرے کے دشمن کے خلاف کھلی جنگ ہاں ضرور کر لے، اگر دونوں متفق ہوں اور وہ فائدے میں ہوں۔ لیکن اس کی وضاحت میں نے آپ کو پہلے کر لی کہ اگر پاکستان اس کو اب نکال بھی لے ان کو کہیں نہ کہیں سے تقویت ملتی رہے گی, اور یہ جنگ بغیر کسی صحیح تصویر پہ پہنچنے کے بغیر ختم ہونے کی نہیں ہے. تو یہ اس کا علاج نہیں ہے کہ اسے انکار کیا جائے. میں ابھی کہتا ہوں کہ خامیاں کمزوریاں دونوں طرف ہیں, افغانستان کے اندر بھی ہے, پاکستان کے اندر بھی ہے, لیکن ان خامیوں کو ڈھال بنا کے بات چیت سے مکر جانا یا پہلو تہی کرنا میں سمجھتا ہوں یہ تصویر کا حل نہیں.
بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے افغانستان میں پاکستان کے سابق سفارتکار ایاز وزیر, آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے یہاں واشنگٹن سے مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں محقق زبیر اقبال نے, اور زبیر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید. زبیر اقبال صاحب
جی فرمائیے.
جی جی جی, ہمارے ساتھ اس وقت فرا صوبے کے گورنر آصف ننگ ہیں. یہ بتائیے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس جو ہے وہ آج ہوئی ہے بھارت کے اندر. پاکستان اور بھارت کے تعلقات جو ہیں وہ بہت عرصے تک کشیدہ رہے, اب کچھ بہتری نظر آ رہی ہے کہ خارجہ سیکرٹریز کے درمیان ملاقات ہوئی ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ افغانستان کا معاملہ, اور خاص طور پہ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ افغانستان نے بھی کچھ الزامات لگائے ہیں پاکستان پر حقانی نیٹورک کے حوالے سے, یہ کس حد تک حائل ہوں گے اس میٹنگ اس کانفرنس کے دوران؟
دیکھیے, جیسے آپ کو معلوم ہے کہ یہ کانفرنس جو ہے یہ استنبول کے بعد شروع ہوئی تھی آج سے 5 سال پہلے. اس کا مقصد بیسیکلی یہی تھا کہ جو اس علاقے کے ریجنل علاقے کے جو ممالک ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بیٹھیں, اور اگر ان کی کوئی ڈسپیوٹس ہیں یا مس انڈرسٹینڈنگس ہیں تو ان کو ختم کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جائے, ایک دوسرے کو پہچاننے کی کوشش کریں اور ایک دوسرے کی مشکلات کو سمجھنے کی کوشش کریں, اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ ایک کمپرومائز پیدا کرنے کے مکمل ہو جائیں. لیکن جہاں تک اس جو نیو دہلی میں جو کانفرنس ہوئی ہے, جو آج ہوئی ہے, اس کی جو نوعیت تھی وہ کچھ ڈفرنٹ قسم کی. اس کی نوعیت پہلے تو افغانستان کے متعلق نہیں تھی, کیونکہ امید یہ کی جاتی تھی کہ افغانستان کا فیصلہ جو ہے وہ یہ چار جو پارٹنرز ہیں جن میں پاکستان, افغانستان, چین اور امریکہ شامل ہیں, وہ ایک پروسیس چلا چکے ہیں اور وہ پروسیس چلتا رہے گا. لیکن چونکہ وہ پروسیس کمزور ہو گیا ہے اور بڑی حد تک اس میں سسپینڈ ہوا ہوا ہے, اس لیے یہ ایک ایشو جو تھا ایک بڑا اہم ایشو بن کے سامنے آ گیا. لیکن ضروری یہ سوچنا ہے کہ آیا یہ اس قسم کی کانفرنسز, ان قسم کی جو میجر ایشوز ہوتے ہیں, بائی لیٹرل ایشوز جو ہوتے ہیں, ان کو حل کرنے کے قابل ہیں کہ نہیں. کیونکہ اس انیشیٹو جو ہارٹ آف ایشیا انیشیٹو کہتے ہیں, اس میں کوئی امپلیمنٹیشن ایبلٹی نہیں ہے. اس لیے یہ امید رکھنا کہ وہ کچھ کنکریٹ قسم کے فیصلے کر سکتے ہیں, ان کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, مشکل ہے. وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اکٹھا ہی کر سکتے ہیں, لیکن یہ جو چار پارٹیز کا جو ارینجمنٹ ہے اس کو سبسٹیچیوٹ یا ریپلیس نہیں کرتا. اس لیے اس سے جو امید رکھنا کہ یہ کوئی عام قسم کے فیصلے پیدا کرنے کے قابل ہوگا, یہ غلط فہمی کی بات ہے. یاد رہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے جو اپنی ٹینشنز ہیں, جن کے لیے جو فورن سیکرٹریز کی جو سائٹ جو میٹنگ ہوئی ہے وہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے بنسبت افغانستان کی پرابلم کو حل کرنے.
جی ہاں, لیکن کیونکہ افغان صدر اشرف غنی نے جس طرح کا الزام لگایا ہے پاکستان پر, اسی حوالے سے ہم ابھی بات کر رہے ہیں, اور ہم چلتے ہیں آصف ننگ کی طرف جو فرا صوبے کے گورنر ہیں. آصف ننگ, آپ بتائیے کہ یہ جو مفاہمت کا سلسلہ ہے, اس میں آپ چین کا کردار کیا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے چین کے وہاں معاشی بھی دلچسپیاں ہیں افغانستان کے اندر, آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کسی حد تک ایک کردار ادا کر پائیں گے اس مفاہمت میں؟ جی آصف ننگ.
جی
جی جی جی بتائیے.
جہاں تک چین کی مفادات ہیں, یہاں پہ ریجنل کی سطح پر چین گوادر کا ایک بڑا پروجیکٹ ہے, جو اس کے لیے پیس ضرورت ہے, اسٹیبلٹی کا ایک بڑی عرصے تک ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں جہاں تک اکنامیکل ریلیشنز جو سینٹرل ایشیا کی ملکوں کے درمیان ضروری ہے وہ چائنا کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک چائنا ایک بڑا مارکیٹ کی ضرورت ہے اس کی، تو چائنا بہت انسرجنسی سے بھی اس کی ایک خدشات ہے، جس طرح ریشیا کا ابھی ہے یہ خدشات، جہاں تک داعش کی بات چیت ہو رہی ہے، جہاں تک تبت کی پرابلمز جو ہے وہ چائنا کی، یہ سب اور سینٹرل ایشیا کی جتنے بھی ملک ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو پیس یہاں پہ ضرورت ہے وہ اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے بہت اہم ہے.
بالکل.
تو اس طرح چائنا جو ہے ایک بڑا، میں سمجھتا ہوں یہ ایک امپراتوری ہے یہاں یہ ریجن کی سطح پر ایشیا میں، اور اس کا اثر رسوخ کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو بڑا بھائی جو ہے یہاں پہ اگر اس کا اثر رسوخ کم ہو جائے، جو میں اکنامک ڈیولپمنٹ کی سطح پر، مارکیٹ کی سطح پر بات کرتا ہوں، تو یہاں پہ اسٹیبلٹی بہت ضرورت ہے. چائنا خلوص دل سے یہاں پہ پیس اور ریکنسلیشن کی تلاش کر رہی ہے، اور چین یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا ایک سب سے اہم پارٹنر جو ہے پاکستان، وہ بھی جتنا ہم خلوص کرتے ہیں پاکستان بھی اس ڈائلاگ میں خلوص قلب سے آنا آتا ہے. اور جہاں تک امریکہ کی بات ہے، امریکہ تو یہاں کی قریب نہیں ہے، لیکن اس کی مفادات یہاں پہ بہت ٹینجیبل ہیں، اور یہاں پہ امریکہ کا جو کلوز مفادات ہے بہت، اس کا انکار بھی کوئی نہیں کر سکتا. ابھی اگر ہم قبول کریں یا نہ کریں، یہاں پہ امریکہ ہوگا، اور یہاں کے جو اس کی یہاں کی رہنے کی، میں سمجھتا ہوں بہت طویل عرصے تک، لمبے عرصے تک یہاں پہ اس کی موجودیت. اور جہاں تک ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ جڑپیں جو ہے، یہاں پہ انسرجنسی جو ہے وہ کسی مفادات میں نہیں ہے، تو ہم بہت پہلو جو ہے اس میں وہ سب خلوص دل سے پیس چاہتے ہیں. اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان اگر انسرجنسی سے تعاون بند نہ کرے، تو پاکستان بھی ایک بڑی خطرناک موڑ پہ، اور جہاں تک مشرف کہتا تھا کہ فائر کی لائن پر کھڑا ہوگا.
لیکن یہ بتائیے اننگ صاحب، آپ بھی جانتے ہیں، ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ چین کے بڑے مفادات ہیں افغانستان میں، ان کا ایک منصوبہ وہاں ہے جس میں وہ افریقہ، ایشیا، پورے یورپ تک پہنچ سکتے ہیں روڈز وغیرہ بچھا کر. ظاہر ہے اگر طالبان انسرجنسی ہوئی تو ان کو وہاں رسائی نہیں پہنچے گی. یہ بتائیے کہ انہوں نے پاکستان کو اب تک حقانی نیٹ ورک کو روکنے کے حوالے سے کچھ کیوں نہیں کہا ہے؟
چائنا جو ہے وہ اپنے یہ کنزرویٹو پالیسی جو ہے وہ محفوظ رکھتا ہے. چائنا نے کبھی بھی اس کا اوپن پالیسی نہیں ہے، جس طرح ہم پاکستان اور افغانستان میں مروج ہے اور یہ کلچر بن گیا، جہاں تک امریکہ اور ایشیا کا بات ہے یہاں پہ کلیئر بات کرتے ہیں، لیکن چائنا نے کبھی اپنی جو من کی بات ہے وہ کبھی بھی اظہار نہیں کیا. اور میں سمجھتا ہوں جہاں تک مداخلات کی بات ہے، تو چائنا نہیں چاہتا ہے کہ ڈائریکٹلی پاکستان کو ایک بات پر دباؤ ڈالے جو اس کی ثبوت اور شاید ایویڈنس چائنا کے پاس نہ ہو. تو چائنا اس سطح پر یہ اینیمی جو ہے افغانستان میں، اس کو اپنے اینیمی نہیں سمجھتا ہے، اور پاکستان کا اینیمی دشمن جو ہے اس کا بھی اپنا دشمن نہیں سمجھتا ہے. چائنا ابھی محفوظ پہلو پر ہے، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ اب تک نہیں پہنچا جتنا وہ اس بار.
جی ننگ صاحب کی لائن شاید ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے، ان کو ہم دوبارہ ڈائل کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس دوران جو کالز آئی ہیں ان کو باری باری لیتے ہیں. ہمیں دوبارہ ڈائل کیا ہے حالہ سے روشن علی خان نے. جی جناب روشن علی خان حالہ سے کیا کہنا چاہیں گے؟
ہمارے جو تینوں ممالک ہیں، جن کے عوام، افغانستان، پاکستان، انڈیا، ان کے جو مسائل ہیں، پاورٹی ہے، ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، اور جو ایک اچھی زندگی، لیکن یہ جو ہے انٹرسٹ کی گیم ہے افغانستان، پاکستان اور انڈیا کے جو ملٹری کو الائیو رکھنے کے لیے، ہمیں ہم تو اس کے پیچھے جا رہے ہیں.
جی جی شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اور کوہاٹ سے ہمیں کال کیا ہے رید محمد نے. اچھا ان کی لائن کٹ گئی ہے. ہم لوٹتے ہیں زبیر اقبال صاحب کی طرف. ڈاکٹر زبیر، آپ نے یہ پوری گفتگو سنی، وہی سوال جو میں نے ابھی پوچھا تھا افغانستان کے گورنر سے کہ ظاہر ہے چین کے بڑے مفادات ہیں وہاں پر, وہ تانبے کے لیے جو ہے اس وقت کھدائی کر رہا ہے افغانستان کے اندر. افغانستان نے کوئی 1500 پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا ہے ان کی حفاظت کے لیے, اس کے باوجود چین کا خاموش رہنا اور پاکستان کی حمایت کرنا, یہ کیا اس کی وجہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟
اس کی دو وجوہات ہیں جی. ایک تو یہ ہے کہ نیشنل انٹرسٹ بڑا اہم ہوتا ہے. پاکستانی اکانومی بہت بڑی اکانومی ہے اور وہ چین کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے, ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر جیسے نند صاحب نے فرمایا کہ اگر چائنا کے پاس کوئی ایویڈنس نہ ہو تو وہ کسی قسم کا کمپلینٹ نہیں کریں گے. اس لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ چائنا کنسٹرکٹیو طریقے سے انٹروین کرتا ہے جہاں پر بھی کرتا ہے, اور صرف اسی موقع اسی معاملے میں کرتا ہے جہاں اس کے پاس نیشنل انٹرسٹ کا معاملہ آ جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ایویڈنس ہو. اس وقت ان کے پاس یقیناً ایویڈنس نہیں ہے. اور یاد ہے کہ یہ حقانی پرابلم جو ہے, اس کے متعلق آپ نے فرمایا, یہ حقانی پرابلم بہت پرانی پرابلم ہے جو 1980 سے چلی آ رہی ہے. اصل پرابلم یہ آ جاتی ہے کہ چونکہ پاکستان میں ضرب عزم ہوا جس کی وجہ سے جو ٹیررسٹ وغیرہ جو تھے ان کو ان کے اوپر ایکشن لیا گیا, تو ان میں سے کئی لوگ پاکستان سے شفٹ ہو کے افغانستان چلے گئے. یہ افغانستان کی ذمہ داری آتی تھی کہ جب وہ وہاں پہنچتے تھے تو ان کو پکڑے, جو ان کے خلاف کوئی نہ کوئی ایکشن لے, جو نہیں لیا گیا اور وہ لوگ اب وہاں پر مضبوط ہو گئے ہیں. یہ کہنا کہ یہ پاکستان کا قصور ہے, یہ غلط فہمی کی بات ہے اور اس سے کنسٹرکٹیو فیصلے تو نہیں ہوتے. کنسٹرکٹیو فیصلہ صرف اسی بیسس پہ ہوتا ہے کہ اگر پاکستان, افغانستان اور چین خاص طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بیٹھ کر سکیں, مل کے بیٹھیں اور کوئی افیکٹو بات کر سکیں. فار ایگزامپل یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جب سے چین نے اپنا نیا منصوبہ چلایا ہے جس کو کہتے ہیں ون بیلٹ ون روڈ اوبور, اس کے تحت وہ کوئی $100 billion استعمال کریں گے, جس کی بیسس پہ وہ پاکستان, ایران, سینٹرل ایشیا ممالک اور اس میں شاید ابھی تو نہیں لیکن شاید افغانستان بھی شامل ہو جائے. اس کا مقصد یہ ہوگا کہ اکانومیز کو انٹیگریٹ کیا جائے اور چین کے جو بینیفٹس ہوتے ہیں تو دوسرے ممالک بھی اسی طریقے سے مل سکے. اب اس کو دیکھنے کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ آیا چین جو ہے وہ کسی بالکل غیر معمولی طور پہ افغانستان کی سپورٹ کرے گا, یا وہ کوئی نہ کوئی ایسے فیصلے کرے گا جس کی بیسس پر اس پورے کے پورے علاقے کو کوئی فائدہ پہنچتا ہو. اس لیے افغانستان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کی بجائے کہ وہ حقانی جو کسی اور کو مجرم ٹھہرائے, اس کے ساتھ پاکستان کو مجرم ٹھہرائے, ضروری یہ ہے کہ وہ کوئی ایسا طریقہ نکالیں جس کی بیسس پر کمپرومائزز پیدا ہو سکیں. وہ کمپرومائزز جو پیدا ہوں گے تو اس سے پیس بھی پیدا ہوگا اور اس کی وجہ سے جو چائنیز انویسٹمنٹ ہے وہ زیادہ آ سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ زیادہ مضبوط ہو سکتی ہے. اس لیے ضروری یہ ہے کہ افغانستان کو چین سے ایک قسم کا انڈیکیشن لینا چاہیے کہ چونکہ چین یہ کر رہا ہے اور چین پاکستان کو ذمہ دار نہیں کہہ رہا تھا, تو یہ غلط بات ہے کہ پاکستان کو بلا وجہ ذمہ داری ٹھہرا جائے گی. اس سے بہتر یہی ہے کہ وہ اپنی پرابلم سالو کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ اس کی وجہ سے جو میجر انویسٹمنٹ ہوگی اس کا بڑا میجر فائدہ ہوگا. اور چاہے طالبان جیسے مرضی ہوں, وہ اس انٹرسٹ کو پہچانتے ہیں اور اگر اس قسم کا پیس پیدا ہوتا ہے تو طالبان کا بھی فائدہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے کمپرومائز پیدا ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے ممالک جو ہیں وہ پیسفل ہوتے ہیں.
ننگ صاحب آپ کی لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی, آپ ہیں ہمارے ساتھ؟
جی.
اچھا تو یہ بتائیے, اب افغانستان کے آگے دو رستے ہیں, ایک تو جس طرح کی کل دھمکی دی گئی اور اشرف غنی صاحب نے جس طرح کی باتیں کی کہ جو ثبوت ان کے پاس ہیں وہ اقوام متحدہ کے سامنے پیش کریں گے کہ پاکستان کے اندر حقانی نیٹ ورک کے ٹھکانے ہیں اور وہاں سے حملے ہوتے ہیں افغانستان میں, ایک تو یہ راستہ ہے. لیکن دوسری طرف آپ بھی جانتے ہیں کہ قطر سے کوئی افغان نیگوشیٹرز اس وقت پاکستان پہنچے ہیں اور وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ طالبان کو میز پر لایا جائے. یہ بتائیے اس وقت آپ لوگ کس طرف, آپ کا جھکاؤ کس کی طرف ہے؟
جہاں تک یہ طالبان کی قطر گروپ جو آیا پاکستان
ہم سمجھتے ہیں کہ طالبان کا کوئی ریپریزنٹیو نہیں ہے جب تک اس کا سربراہ جو اصلی لوگ ہیں وہ گراؤنڈ پہ نہیں آ جائے اور ٹیبل پہ نہ بیٹھے. تو دوسرا جتنے بھی بیٹھے, ابھی پگواش کا اجلاس تھا اس میں کابل میں بھی اس کا ہم ایک اجلاس بیٹھا تھا, جاپان میں بیٹھا تھا اور اس طرح قطر میں اور امارات میں بھی اس کا ایک اجلاس تھا, لیکن اس کا کوئی اثر نہیں تھا. اس میں طالبان کا بہت بڑا حمایتی دین آیا, مولوی شہاب الدین جو تیسرا آدمی طالبان کا وہ کہتا ہے وہ آیا تھا, مولوی سید طیب آغا اس میں پارٹیسپیٹ کر, لیکن اس کا طالبان انسرجنٹ گروپ جو تھا, وار گروپ جو ہیں ان کے افغانستان میں جہاں تک اس پاکستان میں ٹھکانے ہیں ان کی, اس کا کوئی اس کا اثر نہیں تھا. انہوں نے خود تردید کیا کہ یہ ہماری ریپرزینٹیو نہیں کرتا ہے, وہ صرف بات چیت کرتے, اوپن نیگوشیشن جو ہے وہ کرتے, لیکن ہماری پالیسیا کی نمائندگی نہیں کر سکتا. یہ ایک بات ہے. دوسرا بات یہ ہے کہ اب ہماری یہاں پہ افغانستان میں ایک اب تو بہت عرصہ ہوا ہے اس لڑائی کا, تنگ آمد بچنگ آمد. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح پالیسی پاکستان کا دو ڈبل فیس پالیسی اگر جاری رہا تھا, میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کارلو تگال نے اپنی کتاب میں لکھا دا رانگ اینیمی, پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دشمن جو ہے وہ صرف جلال الدین حقانی کا نیٹورک نہیں ہے, یا شورائے کویٹا یا شورائے پیشاور یا باجاور کی شورا جو ہے وہ نہیں ہے, ملکنڈ کی شورا نہیں ہے, لیکن ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ اوریجنل جو الگ آدمی کڑا ہے وہ پھر ہماری اینیمی ہے. یہ ابھی افغانستان میں یہ باور جو ہے یہ دن بدن بڑھ جاتا ہے اور لوگ کا سمجھ بھی یہی ہے.
اچھا یہ بتائیے, کیونکہ ظاہر ہے بھارت کے بھی بڑے مفادات ہیں افغانستان میں, آپ لوگوں کے سامنے یہ ثبوت آیا کہ رو کے ایجنٹس بھی وہاں کام کر رہے ہیں اور وہ پاکستان کے خلاف ایک طرح کی پراکسی جنگ لڑ رہے ہیں؟
میرا خیال میں اس سے پہلے بھی بہت عرصہ افغانستان میں انسٹیبلٹی تھا, وار تھا ریشیا کے دوران بھی, سوویت یونین کے دوران میں بھی, لیکن یہ بہت کلچرلی ایک اتہام ہے. ہم کہتے ہیں کہ اس کو پاکستان اور انڈیا کے درمیان یہ بات بہت عام ہو گیا اور ایک کلچر بن گیا, لیکن اس کا کوئی ضرورت نہیں ہے, راہ یہاں پہ اس کا اثر رسوخ نہیں ہے, اور افغانستان کی زمین کو وہ استعمال نہیں کر سکتا, کہاں سے وہ استعمال کرے. اب یہاں پہ اب اگر ہم سمجھ لے کہ پاکستان کی جو مخالف اپوزیشن گروپ جو ہے ان کو استعمال کرتے تو وہ تو بلوچستان میں, افغانستان میں نہیں ہے. اگر ہو تو افغانستان پاکستان جانا ہے, اس کا کوئی بارڈر نہیں ہے, کوئی کنٹرول نہیں ہے. دوسرا بات یہ ہے کہ جہاں تک یہ کراس بارڈر ایریا ہے, جہاں تک ٹرائبل ایریا ہے, اس میں کوئی اس طرح ایک حادثات نہیں آیا سامنے کہ ہم سمجھ لے کہ یہ کوئی بڑی انٹیلیجنس کی کام تھا. اب حادثات پنجاب میں ہوتا ہے, اور پنجاب کہاں ہے, لاہور ہے یا سندھ میں ہوتا ہے, کراچی میں ہوتا ہے, کراچی میں اب نہیں ہے لیکن لاہور میں ہم سمجھ لیں. تو جہاں تک ملتان اور اس ایریا کی بات ہے یہ پرانا بھی تھا, اب کنٹرول لائن جو ہے اس میں جاپے تھا, یہ افغانستان کے ساتھ نہیں ہے. کشمیر میں جو وار ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان یہ بہت پرانا ہے, اب ہمارے ایشو جو ہیں یہاں پہ نہیں ہے.
تو اس کا لب لباب ابھی ہم اس کو سمپ کرتے ہیں, کیا آپ لوگ اپنا کیس پاکستان کے خلاف جو بھی بنا رہے ہیں وہ اقوام متحدہ کے سامنے لے جائیں گے, کیا سوچا جا رہا ہے؟
جی اس طرح اب سیکورٹی کونسل جو ہے افغانستان اس کو ایک کیس اپیل کرے گی, اور ایویڈینس بھی ہے اب پاکستان کی جو کتنا ہماری مشترکہ اجلاس ہوا تھا پاکستان امریکہ اور آرمی کے سطح پر, ابھی بھی کمیشن ہے, اس کمیشن کا ہر مہینے اجلاس ہوتا ہے اور ہر مہینے اس طرح ایویڈینس جو ہے ایک دوسری کی جانب سے تبادلہ ہوتا ہے, اور میرے خیال میں ثبوت بھی بہت مضبوط ہے اس بار, جس طرح پشاور اسکول کا ثبوت جو تھا اس میں بھی بہت ایویڈینس تھا, جس طرح اس کے ہماری تعاون سے یہ ایویڈینس پاکستان کو دیا کہ یہ القاعدے کے نیٹورک کی لوگ جو ہے اور داعش کی لوگ جو ہے یہاں پہ یہ ٹرائبل یا دیورن لائن پر
جو ایکٹیویٹی ہے اس کا سر رسوخ سے یہ بن چکا. ابھی دنیا میں بھی ایک بات پر سب میرے خیال میں بہت زیادہ یورپین کنٹریز جو ہے, یورپین یونین جو ہے, اب بریٹانیہ جو ہے, اور جہاں تک امریکہ کی بات ہے, فرانس کی بات ہے, یہ سب ایک یہ اس کے تخیلات یہ ہیں کہ انسرجنسی کے ایک بیس ہے. فرانس کا بھی ایک دعویٰ یہ تھا کہ یہ انسرجنسی جو ہے اس کا ایک برادری جو ہے پاکستان میں ہے. اگر عراق اور شام میں تھا تو دوسرا برادری جو ہے اس کا بیس پاکستان میں تھا. اب اس کی امریکہ میں جو دو تین بار حادثات ہوا اس کے لوگ بھی پکڑ گیا.
ننگ صاحب, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا, یقیناً آئندہ بھی ہم بات کریں گے اس پر. ہمارے ساتھ تھے فرح صوبے کے گورنر آصف ننگ اور امریکہ سے تھے سیاسی تجزیہ کار ڈاکٹر زبیر اقبال. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس پروگرام کے انجینئر تھے ایل سینٹوس, پروڈیوسر اسفر امام. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکہ